المبشرين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل العبادہ انتظار الفرج درود بھیجے محمد والے محمد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز روزہ اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ اور ماہ مبارک رمضان کہ جو ماہ مغفرت ہے ماہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بدولت ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جب ہم اس مہینے سے انشاءاللہ فارغ ہوں تو ہماری قسمت میں ہمارے حق میں یہ لکھا جائے کہ یہ شخص مغفور ہے اور اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے انشاءاللہ۔ حضرت محترم یہ مختصر سی گفتگو کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اخلاق کے موضوع پر گفتگو کریں اور عنوان اس طرح سے ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ناصران امام کن صفات کے حامل ہونے چاہیے، ان کی شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے منتظر ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور ہماری یہ تمنا ہے کہ ہم امام کے ناصروں میں، نصرت کرنے والوں میں شمار ہوں، تو نصرت کرنے کا معنی جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے خصوصاً جوانوں کے، کہ اگر ہم فرض کر لیجیے اپنے اندر صفت شجاعت کو پیدا کر لیں تو ہم امام کی نصرت کر سکتے ہیں۔ اگر ایک انسان ہتھیار چلانا جانتا ہو، جنگ لڑنا جانتا ہو، تو وہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی نصرت کر سکتا ہے۔ لہذا امام کی نصرت کے حوالے سے، چونکہ دشمن سے جنگ ہوگی، دجال سے جنگ ہوگی، سفیانی سے جنگ ہوگی، لہذا ہمارے ذہنوں میں جب جنگ کا تصور آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی نصرت کے لیے انسان کو بدنی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے اور ہتھیار چلانے آنے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک پہلو ہے، اور اس پہلو کے پیچھے بھی جو اہم ترین پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی معنویت اور روحانیت ہے۔ انسان کے اندر صفت شجاعت بھی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا ایمان ہے، انسان کی معنویت ہے، انسان کی روحانیت ہے۔ انسان شجاع، جب ہم بات کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام شجاع انسان تھے، تو اگر میرے مولا امیر المومنین شجاع تھے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میرے مولا کے اندر فقط یہ ایک صفت تھی اور اس کا کوئی پشتوانہ نہیں تھا۔ نہیں، اصل میں امیر المومنین ایک ایسی ہستی تھے کہ جس کا پشتوانہ ایمان تھا۔ میرا مولا امیر المومنین ہم کہتے ہیں کہ کل ایمان تھے، کس کے مقابلے میں؟ کل کفر کے مقابلے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے نتیجے میں انہیں شجاعت نصیب فرمائی۔ حضرت عباس علمدار اگر شجاع تھے تو ان کی شجاعت ایمان سے وابستہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ مولا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اپنے چچا کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ ان امی العباس نافذ البصیرہ سلب الایمان، کون؟ حضرت عباس علمدار کے بارے میں کہا کہ میرے چچا حضرت عباس علمدار کون تھے؟ انتہائی بصیرت رکھنے والے تھے، انتہائی بابصیرت آدمی تھے، اور سلب الایمان، اور ان کا جو ایمان تھا وہ کیا تھا؟ انتہائی قوی تھا، لہذا قوی ایمان اور انتہائی بابصیرت ہونا انسان کے شجاع ہونے کی علامت ہے۔ لہذا جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصر بننا چاہتے ہیں، نصرت کرنے والے بننا چاہتے ہیں، مددگار بننا چاہتے ہیں، سپاہی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور وہ جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ تقاضے اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ لہذا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظرین کے حوالے سے بہت ساری روایتیں، ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ایک جملہ جو ہم نے ایران کی دیواروں کے اوپر شروع میں بہت دیکھا کرتے تھے جب ہم قم میں پڑھتے تھے، تو ایک جملہ بڑا واضح الفاظ میں لکھا ہوتا تھا ہر شہر کے اندر تقریبا، کہ ناصران مسلح باید خود صالح باشن، منتظر کے جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منتظرین ہیں، امام زمانہ کون ہیں؟ مسلح ہیں۔ مسلح کون ہوتا ہے؟ یعنی اصلاح کرنے والا۔ امام زمانہ جب تشریف لے کر آئیں گے تو دنیا میں کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے۔ تو وہ امام جو آ کر دنیا جو ظلم و ستم سے پر ہوگی، فساد سے پر ہوگی، اس کی آ کر اصلاح کریں گے، عدل و انصاف سے پر کریں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ لہذا جہاں انفرادی طور پر انسان کی اصلاح ہوگی، وہاں اجتماعی طور پر بھی اصلاح ہوگی۔ لہذا امام کو جو لقب دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مصلح کا ہے، مصلح کل، یعنی ایک ایسا مصلح ہوگا کہ تاریخ میں آج تلک کسی نے اس طرح کی اصلاح نہیں کی ہوگی، حتیٰ پہلے امام سے لے کر اور گیارہویں امام تک کسی امام کو یہ موقع نہیں ملا، حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللهم صل علی محمد، اور باقی ایک کم 124,000 انبیاء، کسی نبی کو یہ موقع نہیں ملا جس طرح سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اصلاح کل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے امام زمانہ علیہ السلام کو مصلح کل کہا گیا کہ وہ پورے پورے جہان میں آ کر اصلاح کریں گے۔ تو جملہ بڑا خوبصورت ہے، جملے میں کہا گیا کہ منتظران مصلح باید خود صالح باشن، مصلح کے منتظروں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ خود صالح ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ نیکی ہونی چاہیے، وہ آئیں گے تو نیکیاں پھیلائیں گے۔ تو جو ان کا انتظار کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو نیکیوں کو پھیلائیں گے، بدیوں کو ختم کریں گے، برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ تو ہم اس مصلح کل کا انتظار کریں، تو بس ہمارے اندر بھی کیا صفت ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر بھی اصلاح کی صفت ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی نیکی کی صفت ہونی چاہیے، ہمیں بھی برائیوں سے دور ہونا چاہیے اور اچھائیوں سے نزدیک ہونا چاہیے۔ لہذا حضرت محترم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظرین حالت انتظار میں، حالت انتظار خود ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑا وظیفہ بھی ہے، یعنی ایک بہت بڑا کام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم انتظار کر رہے ہیں، ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، جہاز کا انتظار کر رہے ہیں، تو عام طور پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم ایک بیکار کام کر رہے ہیں، یعنی ہم بیکار ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ اذان گرامی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ٹرین کے انتظار کا جیسا نہیں ہے، جہاز کے انتظار کا جیسا نہیں ہے، کسی عام انسان کے انتظار جیسا نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا منتظر یعنی ایک ایسا منتظر ہے کہ جو وہ مشن انجام دے رہا ہے جس کے لیے امام زمانہ نے تشریف لے کر آنا ہے، مسلسل وہ ایکٹیویٹی انجام دے رہا ہے، مسلسل تکو دو کر رہا ہے، مسلسل بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کام کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے یہ اس کے گراؤنڈ کو آمادہ کر رہا ہے، میدان فراہم کر رہا ہے، شرائط ایجاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو درود بھیجے محمد والے محمد صاحب. توجہ ہے نا میری طرف اذان گرامی. تو اذان گرامی، اب آپ یہ کہیں کہ بھئی امام زمانہ کا مشن تو بہت بڑا ہے، اور امام کا مشن کیا ہے؟ انسانیت کو کمال پر پہنچانا، کائنات کو کمال عطا کرنا، پوری دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا. یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اپنے مشن کو اس طرح سے انجام دیں گے. تو آپ کہو کہ بھئی اتنی نسلیں گزر گئیں، تقریباً 1250 سال گزر گئے. 1250 سال میں کتنی نسلیں گزر گئیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں، اور ابھی بھی معلوم نہیں کہ امام زمانہ کا انتظار کب ہو، ظہور کب ہوگا. لہذا آپ کہیں کہ بھی جب معلوم ہی نہیں ہے تو ہم کب تک کوشش کرتے رہیں گے؟ کیوں کوشش کریں؟ آیا ہماری کوشش سود مند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ زن محترم، ہماری جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے آیات اور روایات کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رسول اللہ نے اور آئمہ اطہار علیہ السلام نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ آپ ظہور امام کا وقت مقرر کریں اور اس کے نتیجے میں اپنی ورکنگ کریں، بلکہ کہا گیا کہ آپ نے انتظار کرنا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا ہے جو آپ کو بیان کی گئی ہیں. اور وہ ڈیوٹیز کیا ہیں انشاءاللہ میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسے جیسے موقع ملتا رہے گا. لہذا وہ ڈیوٹیز امام کی غیبت میں آپ نے انجام دینی ہے. اور کلی طور پر کیا ہے وہ مشن جس کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے، آپ نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. یعنی معاشرے کو ظلم سے نجات دینی ہے، ظالموں سے نجات دینی ہے، گناہوں سے معاشرے کو دور کرنا ہے، برائیوں سے معاشرے کو دور کرنا ہے، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے. کہ درود بھیجے محمد والے محمد صاحب. اذان محترم، مجھے یاد آیا شیخ رجب علی خیاط ایک بہت بڑے عارف تھے، درزی تھے، خیاطی کا کام کرتے تھے، لیکن بہت بڑے عارف تھے. اتنے بڑے عارف تھے کہ بڑے بڑے فقہا اور علماء ان کے پاس چل کر آتے تھے کہ ان سے واعظ و نصیحت ان کی سنیں، ان سے درس لیں، درس اخلاق لیں. کون؟ علماء اور مجتہدین جاتے تھے ان کے پاس، حالانکہ وہ ایک عام سے درزی تھی، لیکن اتنی بڑی عرفانی شخصیت تھی کہ بے طفیل محمد والے محمد علیہ السلام، اللہ نے ان کی دید برزخی کو روشن کیا تھا، دید باطنی کو روشن کیا تھا. لہذا بہت ساری کرامات ان سے، ان کے سامنے جب لوگ بیٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ کرامات نظر آ رہی ہیں. حتیٰ وہ شخص لوگوں کے دلوں کے حال کو بھی پڑھتا تھا. ایک انسان ذہن میں کیا سوچ رہا ہے، شیخ رجب علی خیاط اسے بھی پڑھ لیا کرتے تھے. آپ سوچیں کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، امام حسین کی بات کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، کہ امام کی شخصیت کتنی روحانی لحاظ سے بلند ہے. تو آپ سوچیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ادنا سا غلام یعنی شیخ رجب علی خیاط کو اللہ یہ صفت عطا کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن کو پڑھ سکتا ہے، لوگوں کے دلوں کے حال کو جان سکتا ہے، تو آپ سوچیں کہ شیخ رجب علی خیاط کا مولا اور آقا حضرت امام زمانہ کیسا ہوگا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہوں گے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہوں گے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. لہذا شیخ رجب علی خیاط ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ان کی کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے جو ان کی، ان کے دوستوں نے لکھی ہے، ان کے شاگردوں نے لکھی ہے، ان کے بارے میں بایوگرافی ہے ان کی. اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ رجب علی خیاط فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد اللہ کے نبی جب کسی صحرا سے گزر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک چونٹے کو دیکھا، چھوٹا سا چونٹا دیکھا، کہ ایک بہت بڑا ٹیلا ہے ریت کے ذروں کا، ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا ہے، آسمان سے باتیں کر رہا. یہ چونٹا ایک ذرہ منہ میں لیتا ہے اس ٹیلے سے، اور خالی جگہ پر جہاں صاف جگہ ہوتی ہے وہاں وہ ذرہ لے جا کر رکھ دیتا ہے. پھر دوڑ دوڑ کر پہنچتا ہے اس ٹیلے کے پاس، ایک ذرہ نکالتا ہے اس بڑے سے پہاڑ سے، اور دوبارہ دوڑ کر وہاں جاتا ہے خالی جگہ پر، اور جا کر وہ ذرہ وہاں جا کر رکھ دیتا ہے. بار بار یہ امر کو انجام دے رہا ہے، اپنے امور کو انجام دے رہا ہے. ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ چھوٹا یہ کیا کام کر رہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں. تو ایک دفعہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کام اس چھوٹے کا حکمت خدا سے خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی وجہ سے یہ انجام دے رہا ہے. ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں حضرت داؤد اور کہتے ہیں کہ بار الہ تو بتا دے کہ یہ چھوٹا بالآخر کیا کام کر رہا ہے، کیوں اتنے عظیم پہاڑ سے، ایک بلند و بالا پہاڑ سے ایک ایک ذرہ اٹھا اٹھا کر خالی زمین پر پہنچا رہا ہے. تو ایک دفعہ آواز آئی اسی چھوٹے کی کہ یا نبی اللہ، آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. چھوٹے نے کہا کہ میں ایک چونٹی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، چونٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہوں، جو ان کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن اس چونٹی نے ایک شرط رکھ دی. کیا چونٹی نے شرط رکھی؟ شرط یہ رکھی ہے کہ اتنا بڑا بلند بالا پہاڑ، جب تم اس پورے پہاڑ کو دوسری طرف منتقل کر دو گے تو اس دن میں تم سے شادی کر لوں گا، اس دن تمہارا اور میرا وصال ہو جائے گا. تو کہتا ہے کہ جس دن سے چونٹی نے مجھے یہ شرط رکھی ہے، میں اس کے عشق میں شب و روز یہی کام کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے پہاڑ کو ادھر منتقل کر رہا ہوں. حضرت داؤد نے سوال کیا کہ چونٹے تیرا جسہ کتنا ہے، چھوٹا سا پہاڑ کتنا ہے، آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اس میں کتنے اربوں کھربوں نہ جانے کتنے ذرے ہوں گے، تیری عمر کتنی ہے، کیا تیری عمر کافی ہے کہ اتنے عظیم پہاڑ کو تو ادھر منتقل کرے؟ چھوٹا کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میں ناتوان بھی ہوں اور میری عمر ناکافی بھی ہے، میں قبل اس کے کہ اس پورے پہاڑ کو وہاں منتقل کروں میں مر جاؤں گا. حضرت داؤد نے کہا کہ پھر تم یہ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ کہا کہ یا نبی اللہ، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا نا، مجھے اس بات کا یقین ہوگا کہ میں اپنے معشوق اور اپنے محبوب کے عشق میں اس کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہوں. اللہ اکبر. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو مجھے فخر ہوگا کہ میں اپنے محبوب کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا. حضرت داؤد نے جب یہ سنا تو ایک دفعہ متوجہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس چونٹے کے ذریعے سے نصیحت کرنا چاہتا ہے. شیخ رجب علی خیار فرماتے ہیں کہ دیکھو، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظرین کو بھی اسی چونٹے کی طرح ہونا چاہیے. ہمارا محبوب کون ہے؟ ہمارے وقت کا امام. ہمارا معشوق کون ہے؟ ہمارے وقت کا امام. ہر خزانے گرامی، ہم جتنی محبتیں اپنے دل میں لے کر آئیں، انسان کسی سے بھی عشق کرتا ہے، اپنے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہے، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر. لیکن ہمارا امامت سے جو تعلق ہے، زمانے کے امام سے جو تعلق ہے، تمام محبتیں ایک طرف، تمام عشق ایک طرف، امام زمانہ کا عشق ایک طرف. جب ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں گے کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کریں، جانے گرامی ابھی ہمارے معاشرے کے اندر وہ عشق کی کیفیت پیدا نہیں ہے جو اس چونٹے کے اندر موجود ہے. اس چونٹے کو کی زندگی کا آپ ذرا مشاہدہ کریں کہ وہ ایک چونٹی سے عشق کرتا ہے, چونٹی سے محبت کرتا ہے, اس کی ساری زندگی کیا ہے, اس کا ہم و غم, اس کا لمحہ لمحہ کس چیز میں گزر رہا ہے, اپنے معشوق کی خواہش کو پورا کرنے میں گزر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہجر کو وصال میں تبدیل کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے. تو واقعاً کیا ہم بھی اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعاً ہم بھی اپنے معشوق سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے امام سے, فرزند زہرا سے ملنا چاہتے ہیں؟ واقعاً کیا میرا کردار ایسا ہے, میرا عشق ایسا ہے, کیا میں نے اپنے اندر عشق مہدی پیدا کیا ہے, امام مہدی کا عشق اپنے اندر ایجاد کیا ہے یا نہیں؟ میرے اندر ابھی تک پیسے کی محبت ہے, دنیا کی محبت ہے, میری سارا زندگی کا ہم و غم کیا ہے؟ یہی دنیا, یہی دنیا جسے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے تین طلاقیں دی تھی کہ یا دنیا غری غیری طلق تو کی ثلاثہ, کہ دنیا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے, میں نے تجھے تین طلاقیں دی, ایک دفعہ نہیں تین طلاقیں دی, کہ لا رجوع بعدہ, کہ اب اس کے بعد کیا ہے, رجوع نہیں ہو سکتا, تین طلاقیں ہو گئیں. یہ ضرب المثل کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں, مولا نے بھی اسی طرح سے استعمال کیا کہ تین طلاقیں دے دیں کہ میں تجھ سے رجوع نہیں کروں گا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے درود بھیجے نا محمد والے, ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت کیا ہے, ساری بیماریوں کی جڑ ہے, ساری بیماریوں کی جڑ. انسان جب دل میں خدا کی محبت کو نکال کر, رسول کی محبت کو نکال کر, اہل بیت کی محبت کو نکال کر, آخرت کی محبت کو نکال کر صرف دنیا کی محبت ڈال لیتا ہے, یہاں سے ساری خرابیاں جنم لیتی. پھر ہم روزہ رکھتے ہیں, روزے کا کوئی اثر نظر نہیں آتا, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, نماز کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں نماز کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز کیا ہے, نماز برائیوں سے, فحاشی سے, منکرات سے دور کرتی ہے. لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں برائیوں سے دور نہیں ہوتے, کل جو گناہ میں نے انجام دیا تھا آج دوبارہ وہی گناہ انجام دے رہا ہوں, حالانکہ پنجگانہ نمازی ہوں, میں جس طرح سے دوسروں کی غیبت کرتا تھا آج ویسے ہی غیبت کر رہا ہوں, جس طرح سے میں اپنے گھر والوں پر غصہ کرتا تھا, پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں, مسجد میں پڑھتا ہوں لیکن روزانہ غصہ کرتا ہوں, میں جس طرح سے میں جھوٹ بولا کرتا تھا, میں کاروبار کرتا ہوں بازار کے اندر اسی طرح سے کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہوں, دھوکہ دے رہا ہوں لوگوں کو, نماز میرے اوپر اثر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جان گرامی ہم نے نماز پڑھی لیکن نماز میں بھی حب دنیا دل میں رکھا, ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے میں بھی کیا ہے, حب دنیا ہمارے دل میں ہے. تو جان محترم البتہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دنیا کی محبت کوئی بری چیز نہیں ہے, دنیا کا ہو جانا, فقط دنیا کے بارے میں سوچنا یہ بری چیز ہے. اگر دنیا میں رہو آخرت کے لیے, دنیا میں کاروبار کرو آخرت کے لیے, دنیا کی محبتوں میں مثلا ماں سے محبت, باپ سے محبت, بچوں سے محبت, ان ساری چیزوں سے محبت اگر خدا کے لیے کرو کہ خدا نے حکم دیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لہذا محبت دنیا بری نہیں ہے, دنیا کا ہو کے رہ جانا بری چیز ہے, دنیا کو اپنا نظم العین بنانا بری چیز ہے. لہذا عزیز ساتھیوں ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ اسی لیے نا تاکہ ہم اپنے اندر تقوی ایجاد کریں. تقوی انسان کو گناہوں سے بھی دور کرتا ہے اور حب دنیا بھی دل سے نکالتا ہے. دنیا چند روزہ ہے اور ختم ہو جانے والی ہے. دو جملے میں مصائب کے پڑھوں گا اور آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. زانِ محترم واقعا در اہل بیت پر آئیے. اہل بیت علیہ السلام جن کی ٹھوکروں میں اللہ نے کائنات کے خزانے رکھے تھے, لیکن اہل بیت نے کبھی ان خزانوں کی طرف توجہ نہیں کی. آپ مجھے بتلاؤ نا, شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کہ ایک ارادے سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن دن میں بھی بھوکے رہتے تھے اور رات میں بھی بھوکے رہتے تھے. روزے رکھتے تھے, روٹی کھانے کے لیے نہیں ہوتی تھی. میری شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا. عزیزوں, بس میں آج اپنے یہ جو چند ہماری مجالس اخلاقی ہیں, میں ابتدا جناب زہرا کے مصائب سے کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں, مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ عجیب بات ہے, وہ در کہ جس در پر فرشتے بھی آ کر رک جاتے تھے, جرت نہیں کرتے تھے کہ اس گھر میں داخل ہو سکیں, حتیٰ ملک الموت بھی آیا تو رک گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں زہرا موجود ہے, اس گھر میں زینب موجود ہے, اس گھر میں حسن و حسین موجود ہیں. لیکن عزادارو, یہاں وفات رسول ہوتی ہے, وہاں مسلمان لکڑیاں لے کر علی کے دروازے پر آ جاتے ہیں اور ایک آواز مدینے میں گونجتی ہے, علی باہر آؤ, فاطمہ علی کو باہر نکالو, وَإِلَّا ابھی گھر والوں سمیت اس گھر کو آگ لگا دیں. جناب زہرا فرماتی ہے, مجھے یقین نہ تھا جس در کو پکڑ کر رسالت مآب صبح شام درود و سلام پڑھا کرتے تھے, اس در کو کوئی آگ بھی لگا سکتا ہے. عزاداروں, بس ایک دفعہ آگ کے شعلے بلند ہوئے اور ایک دفعہ ایک ملعون نے دروازے کو دھکا دیا, مدینے کی فضا میں ایک آواز گونجی, یا فضت و خزینی, ارے فضا میری مدد کو, میرا محسن شہید ہو گیا. عزاداروں, شہزادی زہرا زمین پر گری. مجھے نہیں معلوم جس بی بی کے سینے میں میخ چبھ گئی ہو, جس کا محسن شہید ہو گیا ہو, جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں. عزادارو, جب ہوش میں آئی ہے نا, ایک دفعہ شہزادی نے اپنے غم کو بھلا کر ایک جملہ اما فضا سے کہا ہے, اما فضا این این ابا الحسن, میرا شوہر نامدار علی کہاں ہے؟ دیکھا علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری عبادات اور نماز روزے کو قبول فرما بحق محمد و آل محمد.